اللہ رب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمت للعالمین۔ معتکفین حضرات، عقائد اہل سنت و جماعت پر ہم بات کر رہے تھے اور مختلف عنوانات اس اعتبار سے اب تک گفتگو میں آ چکے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کے اعمال کو مشاہدہ فرماتے ہیں، اس اعتبار سے آپ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ آپ حاضر و ناظر ہیں اور آپ کو سب کی خبر ہے، جب چاہیں، جہاں چاہیں اور جس وقت چاہیں آپ تشریف لا سکتے ہیں۔ روحانی اعتبار سے اور اپنی نورانیت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہیں، اور جسمانی اعتبار سے جب کبھی کرم فرمائے تو کسی کے بھی پاس تشریف لا سکتے ہیں۔ ہر جگہ موجود ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی قبر انور شریف میں اس وقت تشریف فرما نہیں ہوتے، اپنی قبر انور شریف میں تشریف فرما ہو کر جہاں چاہے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورج جب چمک رہا ہو تو ظاہر بلندی پر ہوتا ہے، لیکن سورج کا بلندی پر ہونے سے کوئی یہ مطلب نہیں نکالتا کہ زمین پر اور زمین کے کسی حصے پر اس کی روشنی نہ ہوگی، ہر جگہ ہوتی ہے۔ تو خورشید کی جلوہ گری آسمان پر ہو تو یہ لازم نہیں ہے کہ اس کی روشنی زمین پر نہ پڑے، اور اسی طرح پیارے آقا مدنی تاجدار علیہ الصلاۃ والسلام گنبد خضرا میں زندہ رونق افروز ہو کر، یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں چاہیں آپ تشریف نہ لے جا سکیں، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم سے متعلق ہر ایک سے، چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، قبر میں سوال ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے اعلی حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نعتیہ کلام میں منکر نکیر کا ذکر سنا، تو یہ نکیرین یہ قبر میں آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور جب یہ سوال ہوتے ہیں ربوبیت کے بارے میں، اللہ تعالی کے بارے میں، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، اور پھر اس کے بعد ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اور ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اس تیسرے سوال پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ آپ کی تصویر نہیں ہوتی، آپ کی شبی نہیں ہوتی، آپ روحانی طور پر بھی نہیں ہوتے، بلکہ جسمانی طور پر حقیقی اپنے جسم اقدس کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اور سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں یہ بتاؤ کہ تم دنیا میں کیا عقیدہ رکھتے تھے، ان سے متعلق تمہارا جو نظریہ تھا، جو اعتقاد تھا دنیا میں وہ بتاؤ، ابھی کیا ہے یہ نہیں، دنیا میں جو تھا وہ بتاؤ۔ یہ تین سوال ہوتے ہیں۔ پہلا سوال اس کا جواب ٹھیک دے دیا جائے تو دوسرا سوال پھر بھی ہوگا، اور دوسرے سوال کا جواب ٹھیک دے دیا جائے تو تیسرا سوال جب بھی ہوگا۔ اگر پہلے اور دوسرے سوال کے جوابات غلط دے دیے جائیں اور تیسرے سوال کا جواب صحیح ہو تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ پہلے دو سوالوں کے جوابات ٹھیک ہونے اور تیسرے سوال کا جواب غلط ہونے کی صورت میں ناکام ہو جائے گا. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی تین سوال ہیں تو 33-33 نمبر کے ایک ایک سوال ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے. شروع کے دونوں سوالوں کو آپ جو بھی نمبر دیں اس کی جو بھی ویلیو ہو، لیکن وہ جو تیسرا سوال ہے نا یہی 100 نمبر کا سوال ہے. اسی میں اگر غلطی ہو گئی تو پھر ناکامی ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے متعلق زندگی میں دنیا میں جو عقیدہ ہوتا ہے وہی پوچھا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی یہاں یہ بولے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ تو انسانوں میں عام انسانوں کی طرح تھے، اور وہاں یہی پوچھا جائے گا کہ تم کیا سمجھتے تھے، تم انہیں ایک عام انسان سمجھتے تھے یا جو بھی سمجھتے تھے وہ بتاؤ، تو اس پر سخت گرفت ہو جائے گی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، ایک وقت میں کتنے لوگ اندازن مرتے ہوں گے. اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے جو کہ خانہ شماری، مردم شماری اور دیگر اعداد و شمار کی شرح نکالتے ہیں کہ دنیا میں کینسر کے مریض کتنے ہیں اور ایڈس کے مریض کتنے ہیں، ہیپاٹائٹس سی کے مریض کتنے ہیں، تو یہ جو یونیسیف ایک ادارہ ہے یہ ساری خبر رکھتا ہے. اس کی رپورٹ یہ ہے کہ اگر کہیں طوفان نہ آئے، آندھی نہ آئے، زلزلہ نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، آسمانی بجلی نہ گرے اور کوئی حادثہ نہ ہو، تو اگر طبعی موت لوگ مریں تو طبعی موت مرنے والوں کی تعداد روزانہ کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 10 لاکھ سے تجاوز کرتی ہے. ہر علاقہ طبعی موت، بیمار تھے مر گئے، بیمار تھے مر گئے، پوری دنیا بھر میں. اور 14 لاکھ کے حساب سے روزانہ پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 10 لاکھ مر جاتے ہیں، 14 لاکھ کے حساب سے پیدا ہوتے ہیں. اور اگر کوئی سونامی آ جائے تو تعداد بڑھ جائے گی، اگر زلزلہ آ جائے تو تعداد بڑھ جائے گی. اب یہ جتنے لوگ مرتے ہیں ان سب کے پاس رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں ایک ہی وقت میں ہر جگہ. اب یہ کوئی سوال کرے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، ایسا کیوں ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے دیکھیں، اہل محبت اس طرح کے سوالات نہیں کرتے، لیکن اگر اہل محبت جو کہ عقیدت رکھتے ہیں اور پھر بہت جلدی کسی اچھے اور بہتر نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں تو انہیں بھی بہرحال یہ معلوم ہونا چاہیے، تاکہ اگر کوئی دوسرا اعتراض کرے اور اختلاف رکھے تو اس کو بتایا بھی جا سکے، سمجھایا بھی جا سکے. دیکھیے اب تو بہت آسان ہے کہ آپ نے ایک میسج کمپوز کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے مختلف لوگوں کو جو بھیجنا ہے اس کو آپ نے ٹارگیٹ اپنا دے دیا، اور پھر اس کے بعد وہ میسج جو ہے ایک ہی وقت میں سب کو پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تو ایک انسانی کمال ہے نا، یہ موبائل کا بننا یا ای میل کا کمپیوٹر نیٹ کے ذریعے میسج کو آگے بڑھانا، یہ سب ایک ہی وقت میں مختلف جگہ پہنچایا جا سکتا. فیکس کے ذریعے آپ نے کاغذ مشین میں لگایا، کاغذ نہیں جاتا، اس کاغذ پر جو حروف ہوتے ہیں وہ حروف آپ کی فریکوئنسی سیٹ ہوئی اور بس اس نے ہوا میں سفر کرنا شروع کر دیا. لفظوں نے، لفظ سفر کرتے ہیں اور وہ دوسری مشین پر وہاں وہ جا کر کے وہاں جو رولر پیپر کا لگا ہوتا ہے اس کے اوپر جا کے چھپ جاتے ہیں، یہاں سے اڑ جاتے ہیں وہاں جا کے چھپ جاتے ہیں. اور اس میں یہ مسٹیک نہیں ہوتی کہ پہلی لائن وہاں جا کر آخر میں آ جائے گی اور آخر کی لائن پہلی ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہوتا نا. جتنی لائن کا آپ کا فیکس ہوتا ہے اتنی ہی لائن میں وہاں جا کر یہ ہو جاتا ہے کام. اسی اصول کی مناسبت سے پہلے اٹلی کے سائنسدانوں نے کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ جب لفظ ٹرانسمٹ ہو سکتے ہیں، آواز ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے، تو بندہ کیوں نہیں ٹرانسمٹ ہو سکتا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو بھی ٹرانسمٹ کرنے کی کوشش کی جائے. اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک مکھی کو پہلے تجربے کی بنیاد پر ٹرانسمٹ کیا. تو مکھی جب ایک کیبن میں رکھی گئی اور دوسرے کیبن میں اس کو ٹرانسفر کرنا تھا، تو وہ تار کے ذریعے تحلیل ہو کر دوسری طرف چلی گئی، لیکن اس میں ایک مسٹیک ہو گئی. اس کا ایک پر اس کے سر پہ لگ گیا، دوسرا پر اپنی جگہ ہی رہا. پھر اٹلی کے سائنسدانوں نے کچھ جرمن سائنسدانوں کو اپنے ساتھ ملایا. یہ میں آپ کو جو کوئی داستان نہیں سنا رہا، آپ کو ٹارزن کی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. پھر وہ جرمن سائنسدان، پھر فرانس کے سائنسدان، اب یہ مل کر سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کو ٹرانسمٹ کرنے کا فارمولا تو بنا لیا ہے انہوں نے، لیکن وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جب بندہ دوسری طرف سے نکلے تو وہ ٹیڑھا میڑھا نکلے، ہے نا، ہاتھ کی جگہ پیر اور پیر کی جگہ ہاتھ لگ جائیں تو کیا ہوگا، یہ تو مشکل ہو جائے گی نا. تو اس لیے وہ اس کوشش میں ہیں کہ اگر کوئی مسٹیک کہیں ہوتی ہے تو کہاں ہے، اور اس کی وہ کوشش کر رہے ہیں. تو پھر تو بڑا آسان ہو جائے گا، ہے نا. یہاں پر آپ نے احرام باندھا اور شاہ صاحب قبلہ مدد صلی اللہ علیہ نے آپ کو ٹریننگ دی، کیبن میں بٹھایا محراب کے اندر، بٹن دبایا اور ادھر خانہ کعبہ میں آپ نکل گئے، ایک ہی سیکنڈ میں باہر آ گئے. ایسا بھی ہو سکتا ہے نا اگر یہ واقعی بندہ ٹرانسمٹ ہو. یہ سب ممکنات میں سے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ زمانہ ہے اور اس زمانے میں یہ سب کو ممکن ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیونکہ اپنے عہد اور اپنے زمانے کے رہنما ہیں، رہبر ہیں، سب سے زیادہ ذی علم ہے، اسی لیے آپ کے زمانے میں یہ ایجادات کثرت کے ساتھ ہو رہی ہیں. ہر نبی کا زمانہ جتنا سیویلائز ہوتا ہے، جتنا ایجوکیٹ ہوتا ہے، وہ نبی اس زمانے کے ہر فرد سے زیادہ اعلی اور بالا مقام پر ہوتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام عصری علوم میں بھی سب سے آگے ہیں، اور یہ بات اس طرح ثابت ہو رہی ہے کہ دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو ایک ہی وقت میں سب جگہ پہنچ رہے ہیں. اور اسی لیے اس زمانے میں چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی ایجاد ہو جائے کہ بندہ جو ہے وہ آنے واحد میں ادھر سے ادھر ٹرانسمٹ ہو سکے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، اور حاضر کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے حقیقی جسم مبارک کے ساتھ ہر جگہ موجود ہو سکتے ہیں. ناظر کا معنی یہ ہے کہ آپ خود بھی ہر ایک کو دیکھتے ہیں، اور جہاں کہیں کرم فرمائیں اور اپنی حاضری کو مخفی نہ رکھیں تو وہاں اہل مجلس آپ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے حاضر و ناظر کا معنی. اس اعتبار سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و جل شانہ اس اعتبار سے حاضر و ناظر نہیں ہے. قرآن مجید کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں، تلاوت کرتے، آپ دیکھیے قرآن مجید کے فلیپ پر اللہ تعالی کے اسماء موجود، اسماء حسنہ بہت سوں کو یاد بھی ہوتے ہیں. آپ اس میں دیکھیے، اس میں حاضر ناظر نہیں ہے، اس میں سمیع اور بصیر ہے. حاضر و ناظر نہیں ہے اور علیم و خبیر ہے. سمیع و بصیر اور علیم و خبیر یہ چاروں اسماء صفات جمع ہو کر مفہوم وہی دیتے ہیں تقریباً جو حاضر و ناظر کا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ان دونوں صفتی کلمات کے ساتھ نہیں یاد کیا جا سکتا, یہ منع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کو کوئی بھی آنکھ نہیں دیکھ سکتی, لا یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. تو جب اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا تو اس لیے اللہ کے لیے ناظر کا معنی جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا, بلکہ علماء نے اس کو سخت گمراہی لکھا ہے کہ جو لوگ عام طور پر کہتے ہیں میں اللہ کو حاضر و ناظر جا کر یہ کہتا ہوں, یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ بات نہیں کہنی چاہیے. عموماً لوگ جب کسی ذمہ داری کا حلف اٹھاتے ہیں, ہمارے یہاں پارلیمنٹ میں قومی صوبائی سینٹ کے ممبران وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ بات کہتا ہوں اور اس بات پر اقرار کرتا ہوں. لیکن آپ کو یہ بھی بتاؤں, یہ جو دستاویز بنتی ہے نا گورنمنٹ کی اور اس میں حاضر و ناظر لکھا جاتا ہے, ایک مرتبہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہوئے تو ان کو کہا گیا کہ آپ نے یہ حلف اٹھانا ہے, انہوں نے کہا میں تو یہ نہیں اٹھاؤں گا, میں اللہ کو حاضر و ناظر مانتے ہی نہیں, میں تو سمیع و بصیر جانتا ہوں اور علیم و خبیر جانتا ہوں. انہوں نے اس پر اتنے دلائل دیے کہ اس حلف برداری کی تقریب کو ایک دن مؤخر کر دیا گیا اور ذوالفقار علی بھٹو نے وہ نیا میٹر کمپوز کرایا جس میں لکھا گیا تھا کہ میں اللہ کو سمیع و بصیر جان کر یہ اقرار کرتا ہوں, حاضر و ناظر نہیں تھا. پھر بعد میں دوبارہ لوگ اپنی روش پہ چلے گئے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہماری ملک کی تاریخ میں بھی یہ ایک مرتبہ ہی صحیح لیکن یہ مانا گیا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ حضور کی ذات حاضر و ناظر ہے. آپ امت کے اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں اور خود ذاتی طور پر مشاہدہ فرماتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں, یہ حدیث شریف بھی ٹھیک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ساری امت کے اعمال نامے روز نامچے پیش ہوتے ہیں کہ آپ کے امتی نے آج یہ کیا یہ کیا یہ کیا, اور خود آپ بھی ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ کون امتی جو ہے وہ نماز میں مشغول ہے, کون ذکر و اذکار میں مشغول ہے, کون لہو و لعب میں مصروف ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کو مشاہدہ فرما رہے ہوتے ہیں اور یہ مشاہدہ کرنا آپ کا یہ ہم پر کرم بھی ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے غافل نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں اور جب آپ رحمت ہیں سارے عالم کی تو عالم آپ کی نگاہ میں ہونا چاہیے, اگر عالم آپ کی نگاہ میں نہ ہو تو رحمت کا سلسلہ قائم ہی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ رحمت تو اپنے سگنلز کے ساتھ ہے, لنکس کے ساتھ ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ غافل ہو جائیں, امت سے غافل ہو جائیں, دنیا سے اور عالم سے غافل ہو جائیں, تو دیکھیں ہمارا رشتہ تو اسی ذات سے جڑا ہوا ہے, اسی ذات سے ہم کو رحمتیں مل رہی ہیں, اسی ذات سے ہم کو اللہ کا فضل اور کرم مل رہا ہے, ہمارے معاملات چل رہے ہیں اسی ذات سے چل رہے ہیں, ہماری آتی جاتی سانس انہی کی توجہ سے باقی ہے اور جاری ہے. تو اگر وہ ہم سے غافل ہو جائیں تو نہ ہم سانس لے سکتے ہیں نہ ہم کوئی کام کر سکتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توجہ سے یہ دنیا قائم ہے, یہ بات یاد رکھیے, ان کی توجہ سے یہ دنیا قائم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاص کرم فرماتے ہیں اور انہی کے کرم کے باعث سب کے سب جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ سے ملنے والے فیوزات و برکات سے متمتع ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اسی بات کو کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ آپ کو مطلب سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. رحمت کا مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ سارے جہانوں کی ضرورت بنا کر آپ کو بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ضرورت جو ہوتی ہے کسی کی وہ پہلے سے موجود ہوتی ہے. دیکھیں بچہ جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے تھوڑا سا شہد چٹایا جاتا ہے. تو شہد پہلے ہوتا ہے یا بچہ پہلے ہوتا ہے؟ شہد پہلے ہوتا ہے نا. اگر بچہ پیدا ہو اور شہد نہ ہو، یا یہ کہا جائے کہ چلو بھئی اب شہد بنایا جائے، بچے کو چٹایا جائے گا، اس کو گھٹی میں دیا جائے گا، اس کے تالو سے شہد کو لگا دیا جائے گا، تو شہد بنانے کا عمل اگر بعد میں ہوا تو بچے کی ضرورت تو پوری نہیں ہوئی نا. تو ہمیشہ ضرورت پہلے سے موجود ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات کی ضرورت ہے، عالم کی ضرورت ہے، تو عالم سے پہلے آپ کا ہونا ضروری ہے. عالم سے پہلے ہونا ضروری ہے، عالم بعد میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور ذات کی تجلی سے اپنے محبوب کے نور مقدس کو پہلے بنایا اور بعد میں عالم کو بنایا، تاکہ مرکز پہلے ہو، محور پہلے ہو، اور جو مرکز سے جڑنا چاہتا ہے وہ بعد میں ہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرکز ہیں اور سب کی ضرورت ہیں، اور باقی جتنے ہیں وہ اپنی اس ضرورت کے محتاج ہیں. تو جو محتاج ہوتے ہیں وہ بعد میں ہوتے ہیں، اور حاجت روا پہلے ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاجت روا ہے. درخت کا تنا پہلے ہوتا ہے، شاخیں بعد میں ہوتی ہیں، اور شاخوں میں لگنے والا پھل اور پھول یہ بھی بعد میں ہی ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ سمجھ لیجئے کہ درخت کی جڑ ہے، درخت کا تنا ہے، اور پوری کائنات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود ایسے ہی ہے. اور جس طرح درخت کے تنے سے قوت، نمو کی قوت، بحالی کی قوت، اور بڑھنے کی استعداد حاصل ہوتی ہے پورے درخت کو، تو وہ توانائی تنے سے منتقل ہوتی چلی جاتی ہے سب طرف. بالکل ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوری کائنات کو توانائی مل رہی ہے، پوری کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے اپنے اپنے حصے کی برکتیں، اپنے حصے کا فیض، اپنے حصے کی غذا، اپنے حصے کی سانس، اپنے حصے کے معاملات سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کیے جا رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرکز کائنات بنایا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم جب سب سے پہلے ہیں تو اسی لیے آپ سوائے اللہ کے کسی کے محتاج نہیں ہیں. باقی کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہے، تو باقی سب کائنات وہ حضور کی محتاج ہے، ٹھیک ہے نا؟ چاہے وہ عرش ہو، چاہے وہ کرسی ہو، لوح و قلم ہو، عرش کے اٹھانے والے فرشتے، اور حضرت جبرائیل، میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل علیہ السلام اجمعین، سارے فرشتے سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے محتاج ہے. اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو کسی کا محتاج نہ رکھا سوائے اپنے. اور یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ مخلوق ہونے کے ناطے اور اول مخلوق ہونے کے ناطے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے محتاج ہیں. تو اللہ نے آپ کو سب سے پہلے بنایا ہے. اب جب سب سے پہلے بنایا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم اس طرح سمجھ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہماری جو سمجھ ہے, ہماری جو عقل ہے, ہمارا جو شعور ہے, ہمارا جو وجدان ہے, ہمارا علم اور ہماری دانش, ہماری فکر, یہ سب قوتیں جو ہیں ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے. تو ہمارے عقل میں محبوب کی ذات آ ہی نہیں سکتی کیونکہ عقل بعد میں بنی ہے. ہمیں کیا معلوم کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق مبارکہ کیسے ہوئی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پوری کائنات کے لیے مرکز و محور کس طرح ہے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. تو اب دیکھیے کہ آج بہت کوشش کرتے ہیں لوگ, سائنٹسٹ بڑے کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کو سمجھنے کی کوشش. انسان یہ خود ایک معمہ ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتا. انسان کے دماغی خلیے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں. انسان کی قوت حافظہ, کسی بات کو یاد رکھنا, یہ کیسے ممکن ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں جس پر غور و فکر ہو رہا ہے اور سائنسدانوں نے غور و فکر کر کے یہ نتیجہ نکالا کہ بھئی انسان جو ہے وہ چار عناصر کا مجموعہ ہے, آگ, پانی, مٹی اور ہوا. بھئی یہ چار چیزیں ہیں اور ان چار چیزوں کے مجموعے کو انسان کہتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو سائنٹسٹ سمجھ لے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے سمجھیں گے؟ وہ تو آگ, پانی, مٹی, ہوا سے پہلے بنائے گئے نا, یا ناصر تو بعد میں بنے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس سے بھی پہلے بنی ہے, ٹھیک ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اصل جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہے. ہماری اور آپ کی اصل یہی عناصر ہیں. تو جو ہماری اصل ہے ہم اس کے متہمے آ رہی وہ ضرورت ہے, یعنی ہمیں حرارت چاہیے, ہمیں پانی چاہیے, ہمیں مٹی چاہیے یعنی زمین چاہیے, ہمیں ہوا بھی چاہیے. اگر ہمیں یہ چاروں چیزیں میسر نہ ہو ہمارا زندہ رہنا ممکن نہ ہو. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے, سب جانتے ہیں کہ آپ کو معراج جسمانی ہوئی, آپ نے سفر کیا, آپ خلا میں بھی گئے اسپیس میں جہاں آکسیجن نہیں ہے, آپ گلیکسیز میں بھی گئے. کہکشاں ایک نہیں, اسٹیفن ہاکنگ نے 20 لاکھ کہکشاؤں کا انکشاف کیا. تو 20 لاکھ کہکشاؤں سے گزر گئے جہاں آکسیجن نہیں ہے, جہاں پانی نہیں ہے, جہاں ہوا نہیں ہے, جہاں مٹی نہیں ہے, سب جگہ سے گزر گئے. تو اس کا مطلب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی جو اصل ہے آپ کو بس اپنے اصل کی ضرورت ہے, یعنی اللہ کی محتاجی تو ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کا حاجت روا ہے اور پھر محبوب ساری مخلوق کے حاجت روا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ ہی اپنا تعلق رکھتے ہیں. تو جس کی جو اصل ہوتی ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے. اور اس کو یوں سمجھ لیں, فزکس آپ نے پڑھی ہوگی, اسٹوڈینٹس بھی ہیں پڑھتے ہوں گے فزکس. فزکس کا ایک اصول ہے انہی عناصر کے حوالے سے کہ ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے. مٹی کا مقام پانی سے نیچے ہے، اسی لیے آپ مٹی کو پانی کے اوپر ڈالیے، مٹی تیرے گی نہیں، پانی کے نیچے بیٹھ جائے گی. ہوا کو پانی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں، داخل ہی نہیں ہوگی. غبارہ پانی میں جائے گا کیونکہ اس میں ہوا بھری ہوئی ہے نا. ٹینس بال پانی میں ڈوبے گی؟ نہیں ڈوبے گی کیونکہ اس میں ہوا بھری ہوئی ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مٹی کا مقام پانی کے نیچے ہے اور پانی کا مقام ہوا سے نیچے ہے اور ہوا کا مقام آگ سے نیچے ہے. یہ چاروں عناصر ہو گئے. آگ کے شعلے اوپر جاتے ہیں کیونکہ آگ ہوا سے بلند ہے، کبھی آگ کے شعلے پلٹ کر نیچے زمین میں نہیں آتے، اوپر جاتے ہیں. ہوا آگ سے نیچے ہے اور ہوا پانی کے اوپر ہے، اور پانی ہوا سے نیچے ہے اور مٹی پانی سے بھی نیچے ہے. یہ ایک اصول ہے. اب اگر ہوا جو ہے وہ پانی کے اندر داخل ہو جائے، یعنی غبارہ وہ پانی میں ڈوب جائے اور پتھر اور مٹی اور لوہا یہ پانی پر تیرنے لگے، تو سب کو حیرت ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہے نا حیرت کی بات، کیونکہ اپنے مقام سے ہٹ کر، اپنے کام سے ہٹ کر یہ ایک نیا کام ہو جائے گا کہ ہوا جو ہے، ہوا سے بھرا ہوا غبارہ پانی میں ڈوب گیا اور وزن دار چیز پانی کے اوپر تیرنے لگی. تو اس پر سب حیرت کریں گے کہ یہ تو بڑی عجیب بات. لیکن اگر یہ سب اپنے اپنے مقام پر کام کریں تو کوئی حیرت کرتا ہے؟ کوئی بھی حیرت نہیں کرتا کیونکہ اپنے مقام پر کام کر رہے ہیں. ہوا پانی سے اوپر ہے، بالکل ٹھیک ہے، پانی سے اوپر رہے گی. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اصل یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے قرب خاص سے تعلق رکھتے ہیں. اس لیے اہل محبت اور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالی کے حضور جانا نماز کے عالم میں بھی، کہ ادھر نماز ادا کر رہے ہیں اور ادھر اللہ کی بارگاہ سے ہو کر کے بھی آ گئے. معراج شریف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 32 معراجیں ہوئی ہیں مختلف مواقع پر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب چاہیں اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں اور جب چاہیں واپس آ جائیں، کیونکہ وہ ان کا اصل مقام ہے. جو اپنے اصل مقام میں رہے تو اس پہ حیرت نہیں ہوتی نا. ٹھیک ہے، آپ معتکف ہیں اور کئی دن سے یہاں پر ہیں، لیکن آپ کا اصل مقام یہ نہیں ہے. اصل مقام کیا ہے؟ گھر ہے. یاد آ گیا نا گھر؟ اب آخری دن آ رہے ہیں اس لیے گھر تو یاد آئے گا بھی نا. تو آپ نے یہاں سے نکلنا ہے اور آپ کا اعتکاف اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور پھر آپ نے اپنے گھر جانا ہے. تو جب آپ گھر جا رہے ہوں گے کوئی بھی حیرت نہیں کرے گا، کوئی حیرت نہیں کرے گا. ہاں جب آپ مسجد آ رہے تھے تو لوگ حیرت کر رہے تھے، تم اعتکاف میں بیٹھو گے؟ ابھی تم اعتکاف میں جا رہے ہو. تو یہ تھی حیرت کی بات کہ اپنے مقام سے ہٹ کر کے آ گئے اور اب اپنے مقام میں جائیں گے، تو کوئی حیرت کی بات ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں نا آپ بات؟ تو اللہ کے حبیب اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو حیرت نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اللہ کے حبیب کی اصل اللہ کی بارگاہ ہے، تو کائنات کی پوری اصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر پوری کائنات کی طرف متوجہ ہو جائیں اور پوری کائنات کی خبر رکھیں، ہر ایک کی خبر رکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے، تو یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنایا ہے. اسی لیے بنایا، سب آپ سے فیض پا رہے ہیں. شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق ہیں، شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق. سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں، مریخ، زہرہ، عطارد، خلا، دھنک، یہ سب میرے حضور کے قدموں کی دھول ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب کی خبر رکھتے ہیں اور جس سے جیسا چاہیں ویسا کام لے لیتے ہیں. انسان اپنے ہاتھوں سے مشین بنا کر مشین کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتا. مشین بغاوت کر جائے گی تو پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ ایئر کرافٹ انسان نے ہی تو بنایا تھا نا. ہاتھوں سے نکل گیا, مارگلہ کی پہاڑی سے ٹکرا گیا, کنٹرول کر نہیں کر سکے, اپنی چیز بنی ہوئی چیز کو کنٹرول نہیں کر سکے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پوری کائنات پر کنٹرول ہے. خالد عرفان نے اس بات کو, اس مضمون کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا کہ کتنے روبوٹ ہو گئے ایجاد آدمیت کی ارتقاء کے لیے, کتنے روبوٹ ہو گئے ایجاد آدمیت کی ارتقاء کے لیے, کتنے راکٹ خلا میں چھوڑے ہیں نوع انسان کی بقا کے لیے, اس ترقی کے عہد میں لیکن آگہی کی اذان دے نہ سکی, میرے سرکار کی طرح سائنس پتھروں کو زبان دے نہ سکی. یہ حضور کا کنٹرول ہے کہ اگر کنکر دشمن کی مٹھی میں بھی ہوں اور سرکار نظر ڈال دیں تو آپ کی نظر رحمت سے وہ کنکر بول پڑتے ہیں. بولا, ابو جہل کی مٹھی میں تھے اور کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کنٹرول پوری کائنات پر ہے. یہ پوری کائنات آپ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے. اسی کنٹرول کو ہم حاضر و ناظر کہتے ہیں. یہ پورا کنٹرول جو ہے یہ سرکار کے ہاتھوں میں ہے اور اسی اعتبار سے آپ حاضر و ناظر ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رحمت عالم بنا کر سب کا حاجت روا بھی بنایا ہے. اب دیکھیے, میں ایک بات عرض کرتا ہوں آپ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں رحمت کی طلب ہے, اور جب آپ سے رحمت کی طلب ہے تو آپ کی ذات کو یہ معلوم ہے کہ کس کو رحمت کی طلب ہے, اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کس کو کتنی ضرورت ہے, اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرا ضرورت مند کہاں واقع ہے, اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے اور یہ طاقت بھی حاصل ہے کہ وہ ضرورت مند کمزور ہے, میرے پاس آ نہیں سکتا, تو میں تو کمزور نہیں, میں اس کے پاس جا سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رحمت عالم ہیں تو آپ کو معلوم ہے, اور آپ سب کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کس نے کہاں پکارا, کس نے کیا بولا, کس نے کہا بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو بس آپ کو معلوم ہے یہ مانگ رہا ہے, آپ اس کو عطا فرما دیں گے. وہ مانگنے والا قریب ہو یا وہ مانگنے والا دور ہو, کیونکہ قریب اور دور ہونا یہ ہمارے لیے ہے, ہم ناقص لوگوں کے لیے ہے, ہم کمزور لوگوں کے لیے ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کسی چیز کا قریب ہونا اور کسی چیز کا دور ہونا یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے. وہ تو زمین پر تشریف فرما ہو تو چاند پر حکمرانی کرتے ہیں, سورج پر حکمرانی ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات تو یہ اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا, گئے ہوئے وقت کو عصر کیا, یہ تاب و توا تمہارے لیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کا معاملہ ایسا ہے. تو آپ اپنے عقیدت مندوں کو, اپنے محتاجوں کو ان کی ضرورت کے مطابق انہیں عطا فرما دیتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو کسی کو جا کر بھی اپنی مدد دے دیں اور رحمت پہنچا دیں, اور چاہیں تو ایک ہی جگہ تشریف فرما ہو کر بھی مدد کر دیں. یہ دونوں قوتیں اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرما دی ہیں, اور اس کی مثال وہی ہے جو میں نے بھی عرض کی کہ آپ کو سورج کو لوٹانے کے لیے اوپر جا کر سورج کو پکڑ کر، سورج کو گریبان سے پکڑ کر آپ نے کھینچا نہیں تھا، یہیں سے آپ کے اشارے سے لوٹ گیا تھا، اور چاند پر جا کر کے آپ نے کوئی اس کو چیرا نہیں تھا کہ اس کو دو ٹکڑے کر دیا ہو اور پھر ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں چلا گیا ہو. سرکار کو جانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ سب کام آپ نے یہیں سے بیٹھے بیٹھے کیا. لیکن انگشت کے نشان نمایاں ہیں چاند پر، انگشت کے نشان نمایاں ہیں چاند پر، دیکھے ہیں آدمی نے جو منظر، ثبوت ہیں شق القمر سے ٹکڑے ہوئی سطح مہتاب، آ رہے ہیں چاند سے جو پتھر، ثبوت ہیں. وہ جب اپولو 11 گیا نا تو وہاں سے وہ روپہلی مٹی لے کر کے آیا چاند سے. وہ اقوام متحدہ کے دفتر یو این او کے باہر نیو یارک میں ایک جار کے اندر وہ مٹی رکھی ہوئی ہے کہ بھئی یہ چاند کی مٹی ہے، اور اس کے بارے میں یہ کمنٹس دیے گئے کہ چاند بالکل ٹھوس صورت میں تھا اور وہ اس وہاں آکسیجن نہیں ہے، تو وہاں کوئی چیز ضرب لگانے کی موجود بھی ہو، یعنی اگر کدال، گیتی، پھاوڑا، ہتوڑا یہ سب ہوتا بھی نا خلا نورد کے پاس، تب بھی وہ وہاں سے کچھ لے نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ وہ ٹھوس حالت میں ہے، اس کو چلا نہیں سکتے تھے. اسپیس میں گیتی پھاوڑا چلتا نہیں ہے، تو وہ چل ہی نہیں سکتا تھا وہاں پر. اور جنہوں نے مطلب صحیح معنوں میں فزکس پڑھی ہو تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں اسپیس میں آکسیجن نہ ہو اور دوسری گیسز نہ پائی جائیں تو وہاں پر ہر شے کے ایٹم بڑے مضبوط ہوتے ہیں اور اس کے مالیکیولز آپس کے اندر اتنے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو توڑنا اور پھوڑنا ممکن نہیں ہوتا. آسان نہیں ہے کہ اس کو نکال لیا، یعنی آپ اگر تھوڑی سی کوشش کریں گے تو یہاں کھڑے ہوں روسٹرم پہ تو اس کی کسی لکڑی کے ٹکڑے کو الگ کر سکتے ہیں ناخن کی مدد سے، اس لیے کہ اس کے ایٹم بہت زیادہ طاقتور آپس میں پیوست نہیں ہیں. لیکن چاند کا معاملہ ایسا نہیں تھا، تو باقاعدہ یہ یورپی دانشوروں نے اور سائنسدانوں نے لکھا کہ وہاں سے پتھر لانا آسان کام نہیں تھا. وہ تو وہاں پتھر ایک دراڑ کی وجہ سے مل گیا، اور جو دراڑ پڑی تھی اس دراڑ کے بارے میں انہوں نے یہ تحقیق کی کہ یہ دراڑ وہی ہے جو مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ان کے رسول نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے. ٹھیک ہے نا، انگشت کے نشان نمایاں ہیں چاند پر، دیکھے ہیں آدمی نے جو منظر، ثبوت ہیں شق القمر سے ٹکڑے ہوئی سطح مہتاب، آ رہے ہیں چاند سے جو پتھر، ثبوت ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زمین پر تشریف فرما ہو کر آپ کی حکمرانی، آپ کا سکہ آسمانوں پر چل رہا ہے، سورج پر آپ کا اشارہ کافی، چاند کے لیے آپ کا اشارہ کافی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ طاقت و قوت ہے، تو آپ ان معنوں میں حاضر و ناظر ہیں کہ یہاں ہوں تو آپ کا اثر سورج اور چاند پر ہو، یہی اثر کا نظر آنا، اسی کو ہم حاضر و ناظر سے تعبیر کرتے ہیں. آپ جہاں چاہیں کسی کو اپنی زیارت کا شرف عطا فرما دیں، جہاں چاہیں آپ تشریف لے جائیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قوت و طاقت جو اللہ نے عطا کی ہے، اسی طاقت و قوت کا نام حاضر و ناظر ہونا ہے. اب یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم جب سب کی خبر رکھتے ہیں کہ کس کو کتنی رحمت کی ضرورت ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کو اللہ نے غیب کی خبر بھی عطا فرمائی ہے، غیب کی خبر بھی عطا فرمائی. ہمارے وجود کو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے انوار کے پسینے سے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہمارا ظاہر یہ بھی حضور کی نظروں کا اور آپ کے فیوضات و برکات کا محتاج ہے، ہمارا باطن بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محتاج ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہمارے بارے میں خبر بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ خبر رکھنا یہی عقیدہ علم غیب کا ہے۔ خود ہمیں اپنے دل کی خبر نہیں ہوگی کہ یہ کس رفتار سے چل رہا ہے، ہمیں اپنی ہارٹ بیٹ کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا کہ بھئی یہ ایک منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے یا ایک مرتبہ میں 80 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ ہمیں ایک مادی وسیلے کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے نا، استھیٹیکوپ لگایا جائے سینے پر، دل پہ رکھا جائے، اور اس استھیٹیکوپ کے ذریعے اور پھر غور کیا جائے، پھر نظر گھڑی پہ رکھی جائے کہ گھڑی گزرے، یعنی ایک وقت میں ہمیں دو کام کرنے پڑیں گے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں ہمارا دل کس طرح رفتار سے چل رہا ہے، تیز دھڑک رہا ہے یا سلو چل رہا ہے۔ اگر سلو دھڑک رہا ہے تو اس کا مطلب ہے شوگر ڈاؤن ہو رہی ہے اور بلڈ پریشر کم ہو رہا ہے، اور اگر بہت تیز چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بلڈ پریشر شوٹ کر رہا ہے، ہائی ہو رہا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں مادیت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کو ایسے معاملات میں کسی بھی مادی وسیلے اور حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سرکار مدینۃ المنورہ میں تشریف فرما ہے، اور وہاں تشریف فرما ہوتے ہوئے آپ بیان کر رہے ہیں، اور بیان کرتے کرتے آنسو جاری ہو گئے، اشک رواں ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ابھی تو آپ غزوہ موتا میں مجاہدین کی بہادری کی بات کر رہے تھے، اب آپ اشک بار ہو گئے تو کیا وجہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے جعفر طیار کی بہادری کی بات کر رہا تھا نا، میں نے دیکھا کہ جعفر طیار نے اپنے ہاتھ میں اسلام کا پرچم لے رکھا ہے، اور اس بازو کو دشمن نے قلم کر دیا، انہوں نے دوسرے ہاتھ میں لے لیا پرچم اور وہ بھی قلم کر دیا، تو پھر انہوں نے اپنے سینے سے چمٹا لیا پرچم کو، گرنے نہیں دیا، اور اب ان کو شہید کر دیا گیا۔ میں ان کی، یہ حدیث شریف میں ہے، میں ان کی نبضیں ڈوبتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں۔ کتنا فاصلہ ہے، غزوہ موتا کہاں ہوا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینۃ المنورہ میں تشریف فرما ہیں، آپ دیکھیے تو صحیح، اور کوئی یعنی وہ بلڈ پریشر کا آلہ تو نہیں ہے آپ کے پاس کہ وہ جو ہے اس کا کوئی تار وہاں تک گیا ہو اور ان کی نبض پر رکھا ہو اور پھر حضور محسوس کر رہے ہوں؟ آپ ایسی فرمایا، آپ نے فرمایا میں ان کی نبضیں ڈوبتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں، یعنی بس تھوڑی دیر میں یہ شہادت عمل میں آنے والی ہے۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے ہیں، کسی کے اندر جھانک لینے کی صلاحیت وہ بھی آپ میں موجود ہے، آپ اندر تک کسی کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ دیکھیں جبل احد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جبل احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ شارحین یہ کہتے ہیں کہ محبت کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے، اور پتھر کے اندر دل اللہ نے پیدا نہیں فرمایا، پتھر میں دل اللہ نے پیدا نہیں فرمایا، اور حضور نے فرمایا جبل احد مجھ سے محبت کرتا، تو جب حضور نے یہ فرمایا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو حضور نے اس پر محبت کی ایسی نظر ڈالی کہ آپ کی نظر محبت کی وجہ سے اس پتھر میں، اس پہاڑ کے اندر دل بن گیا۔ ایک دل اللہ بناتا ہے جو انسان کے اندر رکھتا ہے، اپنی مخلوق کے اندر رکھتا ہے، اور ایک دل وہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اختیار سے اس جبل احد کے اندر پیدا فرما دیا، اور وہ جبل احد اس سے جو ہے وہ دھڑک رہا، اور صرف یہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ان کی صاحبزادی کے کہنے پر کہ جنت البقیع لے کے چلیں میرے ابا حضور کو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک، چنانچہ جب وہ چارپائی اٹھائی گئی نا میت کی حضرت سید الشہداء کی، تو پیچھے سے بڑی چنگھاڑ کی آواز آئی، یعنی ایسے جیسے کہ دھماکے کی آواز ہوتی ہے، چنگھاڑ کی آواز. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام پیچھے متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ جبل احد جو ہے وہ اپنی جگہ سے آگے کی طرف آ رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہیں پہ ٹھہر جا، تو وہ وہیں ٹھہر گیا. پھر آپ نے فرمایا کیا بات، تو جبل احد عرض کر رہا ہے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اپنے چچا کو میرے پاس میرے دامن میں دفن کر دیجئے. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں دامن میں دفن کر دیا. ٹھیک 40 سال کے بعد وہاں سے پہاڑ سے آنے والا پانی جو تھا وہ حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں وہ داخل ہونے لگا اور قبر کو متاثر کرنے لگا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تقریباً 40 سال گزر گئے تھے، 3 ہجری کو شہادت ہوئی تھی، اور یہ واقعہ اور جو ہے یہ سمجھ لی تقریباً 43 ہجری کا یا 45 ہجری کا اس طرح کا واقعہ. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل کرنے کے لیے جب ارادہ کیا تو پرانے جو اصحاب تھے، سینئر اصحاب، جلیل القدر اصحاب، ان سب نے باقاعدہ اجازت لی جبل احد سے کہ اے جبل احد تم اجازت دو تو ان کو یہاں سے منتقل کر دیں. تو پھر ان کو وہاں سے منتقل کیا گیا. کھدائی کے دوران ایک پھاوڑا حضرت سید الشہداء کے پیر کے انگوٹھے پر لگ گیا تو وہاں سے خون جاری ہو گیا اتنے سالوں کے بعد بھی. بہرحال یہ تو حضرت سید الشہداء کی کرامت ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ پہاڑ حرکت بھی کر رہا ہے، پہاڑ بول بھی رہا ہے، پہاڑ محبت کا اظہار بھی کر رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک تخلیقی عمل ہے نا، مگر یہ تخلیقی عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو طاقت و قوت دی ہے اس طاقت و قوت کی وجہ سے یہ فائدہ پہنچ رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کی ہیئت کو بھی بدل سکتے ہیں، اور جو ہیئت بدلنے کی قدرت ہے اس کو اسلامی اصطلاح میں عقیدہ مختار کل یا عقیدہ تصرف یا عقیدہ اختیارات کلی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے حاضر و ناظر کا عقیدہ بھی عرض کر دیا، علم غیب کا عقیدہ بھی عرض کر دیا، اور عقلی دلائل اور مثالوں کے ساتھ بتا دیا. اب یہ اختیار کلی کا عقیدہ بھی میں نے عرض کیا کہ حضور مختار کل ہیں. مختار کل یعنی ہر چیز کا پاور ہے آپ کے پاس، اور اس پاور کو آپ استعمال کرنا چاہیں تو جب استعمال کرنے پر آتے ہیں تو پہاڑ کی حیثیت کو بدل دیتے ہیں. پہاڑ کو بولنے والا بنا دیا، پہاڑ کو حرکت کرنے والا بنا دیا، پہاڑ کو محبت کرنے والا بنا دیا، پہاڑ کو دھڑکتا ہوا دل دے دیا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات ہیں. کسی چیز کی ہیئت کو تبدیل کر دینا یہ آسان کام نہیں. ہم بھی تبدیل کرتے ہیں، ہماری تبدیلی کا عمل کیا ہے؟ سادہ پانی آپ نے لیا، اس میں آپ نے چینی ڈالی تو وہ میٹھا ہوا، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ ایسا پاور نہیں ہے، وہ پاور تو بس نظروں کا پاور ہے. ٹھیک ہے نا، جیرانہ کے مقام پر غزوہ حنین کے بعد حضور نے فرمایا میں یہاں سے عمرہ کروں گا اور پانی تلاش کرو. صحابہ نے پانی تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر گئے، آئے ایک نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک کنواں ملا ہے اور بہت نیچے ہے پانی، نشیب میں بہت نیچے، میں نے بڑی محنت کے بعد پانی باہر نکالا تو مجھے بہت مایوسی ہوئی کہ پانی کڑوا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے لے چلو. آپ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے آپ نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈال دیا. پانی نشیب میں تھا، نیچے تھا، وہ جوش مارتا ہوا اوپر آ گیا، اور پھر جب اسے چکھا گیا تو وہ میٹھا نکلا. ٹھیک ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہے اختیار. ہم اس میں 15-20 بوریاں چینی کی ڈالتے تو پھر کہیں جا کر کے میٹھا ہوتا اور پھر پتہ نہیں ہوتا بھی کہ نہیں ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن سے وہ میٹھا ہو گیا. یہ پاور ہے, حیثیت کو تبدیل کر دیا. کڑوا پانی تھا اس کو آپ نے میٹھا کر دیا. انسانیت کو ملا ان سے نسخہ شفا, انسانیت کو ملا ان سے نسخہ شفا. تریاق کے عجیب خزانے بدن میں تھے. تریاق کہتے ہیں زہر کا توڑ کرنے کو. تریاق کے عجیب خزانے بدن میں تھے, کیمسٹری کی تجربہ گاہوں میں بھی نہیں, اجزائے کیمیا جو لعاب دہن میں تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ پاور ہے کہ کسی چیز کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی آنکھ نکل گئی غزوہ احد میں, تیر لگ گیا, حضور کے پاس آ گئے, آنکھ نکل گئی, باہر ہے, ہتیلی پہ رکھی ہے. حضور نے وہ آنکھ لی, لعاب دہن لگایا اور آنکھ کا جو شگاف تھا اس گڑھے کے اندر آنکھ کو رکھ کر کے چھوڑ دیا. حضرت قتادہ جوان تھے, بعد میں بوڑھے ہو گئے, تو لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کی آنکھ کا کیا عالم ہے, تو کہتے تھے کہ جو آنکھ اللہ نے بنائی تھی نا پیدائشی طور پہ وہ کمزور ہو گئی, اس سے اچھا نظر نہیں آتا, اور جو آنکھ حضور نے اپنے لعاب دہن کے ساتھ لگائی اس سے صحیح نظر آتا ہے, وہ کمزور نہیں ہوئی. یہ ہے پاور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ پاور ہے. اسی پاور کو ہم عقیدہ مختار کل کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات اللہ تعالی کی ذات پر دلیل ہے, اور جب اللہ کی ذات پر دلیل ہے تو سراپا معجزہ آپ کی ذات ہے. سر سے پیر تک آپ کی ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ بنا دیا, اور آپ کی ذات جب معجزہ ٹھہری تو بھئی یوں سمجھ لیجئے کہ ہر کمال آپ کی ذات میں نظر آئے گا اور اس کمال کو زوال نہیں ہوگا. انسان کے کمال کو زوال ہو جاتا ہے, انسان کا عروج انحطاط کا اور پستی کا شکار ہو جاتا ہے. جو بلندی پہ جاتا ہے پستی میں ضرور آتا ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال کو کبھی زوال نہیں ہے, کبھی بھی زوال نہیں, ہمیشہ یہ کمال کمال ہی رہے گا. یہ چند عقائد میں نے آپ کے سامنے آج عرض کر دیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرما دے, ہمارے دلوں میں وہ محبت راسخ ہو جائے, اور شمع عشق رسالت ہمارے دل میں فروزہ ہو جائے, اور اس شمع کا اجالا جو ہے ہمارے تن کو, ہمارے من کو, ہمارے دھن کو, سب کو منور کر دے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں آئندہ سال بھی ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے. آمین 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 یا رب العالمین. بجاہ سید المرسلین علیہ التحیت و تسلیم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. اور وہ میں بھول گیا تھا, معافی چاہتا ہوں, یہ ذرا دعا بھی فرما لیں. کل پرچے جو ملے تھے کہ حاجی فاروق صاحب, منظور صاحب اور اخلاق اور یار دوست, ان سب کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو جو ہم کسی کے حق میں کریں, اپنے حق میں کریں, اپنے اہل خانہ کے لیے کریں, اے اللہ تو قادر مطلق ہے, تو سننے والا ہے, تو دیکھنے والا ہے, تو جاننے والا ہے, خبر رکھنے والا ہے. اے اللہ ہماری یہ ساری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین یا رب العالمین. اور یہ دو سوالات مجھے ملے تھے, یہ بھی میں عرض کر دوں. یہ ایک صاحب نے یہ لکھا کہ ایک بد مذہب نے کہا کہ تم لوگ کبھی ہوا کو کہتے ہو, کبھی سبا کو کہتے ہو کہ ہمارا سلام حضور کو پہنچا دینا, تو یہ کیا مطلب؟ تو یہ اصل میں ہم اپنی تسلی کے لیے کہتے ہیں, اور ہمیں معلوم ہے ہم انہی کو یہ کام سونپتے ہیں جو رسول اللہ کے غلام ہیں. ہوا بھی رسول کی غلام ہے اور سبا بھی رسول کی غلام ہے اور جانے والا حاجی بھی رسول کا غلام ہوتا ہے، تو حاجی سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی سلام عرض کر دینا، اور ہوا سے بھی کہہ دیتے ہیں، باد سبا سے بھی کہہ دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے اللہ سے بھی عرض کر دیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد، کہ اللہ تو درود بھیج اپنے محبوب پر اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ یہ سوال کیا کہ حضور نے تو درود ابراہیمی تعلیم فرمایا ہے، حضور نے درود ابراہیمی صرف نماز کے لیے تعلیم فرمایا، درود ابراہیمی نماز کے علاوہ صرف میدان عرفات میں ایک مرتبہ تسبیح کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، اس کے علاوہ دوسرے درود ہیں. آپ کی مرضی ہے درود تاج پڑھیں، آپ کی مرضی ہے درود اکبر پڑھیں، آپ کی مرضی ہے درود لکھی پڑھیں، آپ کی مرضی ہے درود ہزارہ پڑھیں، آپ کی مرضی ہے درود نوریہ ناریہ، جو چاہے پڑھیں وہ آپ کی مرضی ہے. یہ ایک اور سوال تھا کہ لفظ حاضری کیا ہے اور یہ کیسے آتی ہے. یہ حاضری اگر ان کی مراد یہ ہے کہ بھئی نادیدہ مخلوق یعنی جنات کی حاضری یا کسی بزرگ کی حاضری، تو کسی بزرگ کی حاضری کہیں ہوتی ہے تو اسی حوالے سے ہے کہ مرید نے ان کو پکار لیا، مرید نے شیخ کا تصور کر لیا تو شیخ مدد کے لیے آ گئے، یہ ممکن ہے. لیکن یہ کہنا کہ فلاں بزرگ کی یہاں پر حاضری ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے تو یہ ٹھیک خیال نہیں ہے. لیکن بزرگوں کو طاقت حاصل ہے، وہ جہاں چاہیں آ سکتے ہیں، یہ معاملہ اپنی جگہ ہے. اور انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ مسجد میں بعض بزرگ لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، اس دوران کچھ حضرات زمین پر بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا قرآن شریف کو اوپر رکھا جائے؟ اس موقع پر کیا حکم ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جو معذور ہیں کرسی پر بیٹھ رہے ہیں وہ معذور کے حکم میں ہونے کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا اشارے سے نماز ادا کر سکتے ہیں. اور اس دوران اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی کے قریب نہ رہے. قرآن کا احترام اور ادب اسی کو کرنا ہے نا جو قرآن ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، تو وہ اس سے کچھ فاصلے پر ہو جائے، کسی پلر وغیرہ کی آڑ میں ہو جائے، وہ اس کا احترام کرے. بہرحال قرآن مجید اللہ کے کا کلام ہے، اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا ہے، اس کا احترام اور اس کا ادب کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. خالد عرفان کہتے ہیں کہ منشور زندگی پر مبنی کتاب لے کر وہ اس جہاں میں آئے ایک انقلاب لے کر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کلام نازل ہوا ہے یہ ہمارا آپ کا زندگی کا ضابطہ بھی ہے، اس کا ادب کرنا بہت ضروری ہے. جو قرآن مجید کا ادب نہیں کرتا تو پھر وہ گویا اس کلام سے صحیح طور پر استفادہ بھی نہیں کر سکتا. جو ادب کرے گا قرآن اپنے ادب کرنے والے کے دل میں اتر بھی جائے گا اور اس کے مضامین بھی سمجھ میں آ جائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.
لے دے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ علی رضا.